السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے مسائل اور نماز کا طریقہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. پیج نمبر 81 کی آخری حدیث اور مسئلہ نمبر 197. اپنے سبق کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے شیئر کیا تھا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل واٹس ایپ پر نصیحت کے لیے اس طرح کی چیزیں آتے رہتی ہیں، تو ہماری ٹیچر ہیں، انہوں نے بھیجا تھا. اس میں لکھا تھا کہ ایک بچے سے ٹیچر نے سوال کیا کہ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے، یا وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. تو پہلے بچے نے جواب دیا، جنہیں نماز پڑھنی نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے. دوسرے بچے نے جواب دیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. تیسرے بچے نے جواب دیا کہ جو مر جاتے ہیں، جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے. اب یہاں پر بات سوچنے اور غور کرنے کی یہ ہے کہ انسان سوچے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ وہ اس میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں. کیا انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی، یا اللہ نہ کرے وہ کافر ہیں. ویسے تو ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ مسلمان اور کافر کے بیچ جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہی ہے. اور جو مر جاتے ہیں، چونکہ اب ان کا سب عمل ختم ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے. تو پھر آخر وہ جو زندہ لوگ ہیں اور جو مسلمان بھی ہیں اور جنہیں نماز آتی بھی ہے، پھر بھی وہ نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ انہیں کس کیٹیگری میں شمار کیا جائے گا. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی سوچنے، غور کرنے اور عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں کہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں نماز اور اس کا طریقہ، تو الحمدللہ ہماری نماز تو درست ہو ہی، لیکن ساتھ میں ہم یہ کوشش کرتے جائیں کہ ہمارے آس پاس والے وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں، حکمت سے، محبت سے، جس طرح سے بھی ہو سکے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک کتاب پڑھنے کو ملی تھی، کافی عرصہ ہوا، اس میں لکھا تھا کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو اس کو سن کر جواب دینے والے، یا جو بھی جن پر اثر ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اذان سنتے ہیں تو ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، یا تو غیر مسلم سنتے ہیں، ویسے ہی مسلمان بھی سنتے ہیں، یا بس انہیں کوئی اس کا احساس تک نہیں ہوتا. اچھا اذان ہوئی ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اذان سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہیں نماز پڑھنا ہے، اور پھر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے خود اکیلے مسجد کی جانب نکل جاتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز یعنی اذان کی آواز سنتے ہیں، خود نماز کا ارادہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے ساتھ ایک دو کو بھی لے کر چلتے ہیں کہ چلیے بھائی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ کر آتے ہیں. ہمیں جو ہے سوچنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بنانا چاہتے ہیں کہ خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کے لیے ابھارنے والے بنیں. اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی ہماری احادیث کیا ہیں. ایک ہی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دو سورتیں ملا کر پڑھنا جائز ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ کان رجل من الانصاری یؤمهم فی مسجد قباء فکان کلما افتتح سورۃ یقرأ بها لهم فی الصلاۃ مما یقرأ به افتتح بقل هو الله احد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة بسورة اخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعت فلما آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك ان تفعل ما يأمرك به اصحابك وما يحملك الا لزوم هذه السورة في كل ركعت فقال انی احبها فقال حبک ایاها ادخلک الجنۃ رواہ البخاری. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قبا میں انصار کی امامت کرایا کرتا تھا. وہ تمام جہری نمازوں کی ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتا، پھر کوئی دوسری صورت پڑھتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انصار نے آپ کو یہ صورت حال بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے دریافت فرمایا، تم لوگوں کے کہنے پر عمل کیوں نہیں کرتے، اور سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں قرات سے پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ انصاری امام نے جواب دیا، میں سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ کیا معاملہ تھا. تو جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. سبحان اللہ, یہ بخاری کی روایت ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابی اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 11 کل لگاتے تھے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. 11 کل لگا کے پڑھنا اور یہ سوچنا کہ اس سے 100 رکعت اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ یہاں پر چونکہ سورہ اخلاص کا جو مضمون ہے اس میں خالص توحید کی بات کی گئی ہے, خالص توحید کی, تو اس بنا پر وہ صحابی کو اس سورہ سے محبت تھی, کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کا ذکر, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد ہے, یکتا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا ذکر کیا گیا ہے. خالص توحید ہے اس میں, کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تو اس بنا پر اس سورہ سے ان صحابی کو محبت تھی. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر ایک سورہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک اور سورہ پڑھتے ہیں, تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں, اس طرح سے کرنا جائز ہے. اسی طرح سے قال الاحنف رحم اللہ بالکاف فی الاولى وفی الثانیہ بیوسف و یونس وذکر انہ صلی مع عمر الصبح بہما رواہ البخاری. احنف رحمہ اللہ نے نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ کہف اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ یونس پڑھی, اور بتایا کہ میں نے صبح کی نماز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں دو صورتوں کے ساتھ پڑھی. تو یہ دونوں معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رکعت میں دو صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طرح امام یا منفرد پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت تلاوت کر سکتا ہے. یعنی آپ نے یہاں پر مسجدوں میں سنا ہوگا کہ پہلی رکعت میں آدھا حصہ پڑھ لیا جاتا ہے اور دوسری رکعت میں سیکنڈ ہاف پڑھا جاتا ہے, یا بعض اوقات امام ایسا کرتے ہیں کہ فرسٹ رکعت میں ایک سورت کا آخر کا حصہ پڑھا جاتا ہے اور دوسری رکعت میں کوئی دوسری سورت پڑھی جاتی ہے. اس طرح سے بھی کرنا جائز ہے. عن معاذ بن عبداللہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجلا من الجہنیہ اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصبح اذا زلزلت فی الرکعتین کلتیہما فلا ادری انسیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام قرأ ذلک امدا رواہ ابو داؤد, حدیث حسن ہے. معاذ بن عبداللہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جوہینہ خاندان کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں سورہ زلزال تلاوت فرماتے سنا ہے. راوی کہتا ہے معلوم نہیں اللہ کے رسول نے ایسا سہون کیا یا امدن, یعنی آپ نے سورہ زلزال فجر کی دونوں رکعتوں میں تلاوت فرمائی. تو ہو سکتا ہے امدن کیا ہو یا ہو سکتا ہے سہون کیا ہو, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ یہاں پر راوی نے خود یہ بات لکھ دی ہے. اگر کسی آدمی کو قرآن مجید بالکل یاد نہ ہو تو اسے قرآت کی جگہ لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل ابھی ابھی ریورٹ ہوئے ہوں اور آتے سے ان کے اوپر پہلی نماز فرض ہو گئی ہے, تو کم از کم اتنا تو ان کو کہنا پڑے گا. ادروائز دھیرے دھیرے سیکھنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. عن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا استطیع ان اخذ شیئا من القرآن فعلمنی شیئا یجزئنی من القرآن فقال قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ, رواہ النسائی, حدیث حسن. ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نماز میں قرآن مجید میں سے کچھ بھی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا, مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجیے جو قرآن مجید کی جگہ کافی ہو. آپ نے فرمایا قرآت کی جگہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیا کرو. اس طرح قرآت کرتے ہوئے مختلف صورتوں میں سوالیہ آیت کے جواب دینا مسنون ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قرأ سبح اسم ربک الاعلی قال سبحان ربی الاعلی, صحیح. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سبح اسم ربک الاعلی, یعنی اپنے بلند مرتبہ رب کی پاکی بیان کرو, پڑھتے تو جواب میں سبحان ربی الاعلی, میرا بلند مرتبہ رب پاک ہے, فرماتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں آیات کا جواب دینا بھی سکھایا ہے, کہ اگر یہ آیت سامنے آئے تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے. تو الحمدللہ اگر یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے, پڑھ لیں, اور اگر یاد نہ ہو تو کوشش کریں یاد کرنے کی. لیکن یہ نہیں ہے کہ ضروری آپ لازماً کہیں ہی, ایسا نہیں ہے, لیکن کہیں تو اچھی بات ہے. عن موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رجل یصلی فوق بیتہ وکان اذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك بلى فاسأله عن ذلك. فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدیث صحیح ہے, ابو داؤد کی ہے. موسیٰ بن ابو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا, جب اس نے اس آیت کی قرات کی, أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى, کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے, تو جواب میں خود ہی کہا سبحانک بلا. ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا. لوگوں نے اس جواب کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ والی آیت آئے, یا ابھی ہم نے پیچھے کیا پڑھا جو سبح اسم ربک الاعلیٰ, اس کا ذکر آئے تو پھر ہم جواب میں کیا کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ, اور اگر یہ والی آیت آئے تو اس صورت میں جواب میں کیا کہیں گے کہ سبحانک بلا. قرآن کے دوران سجدہ تلاوت کی آیت آئے تو تلاوت کرنے اور سننے والوں کو سجدہ کرنا چاہیے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه, رواه مسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے سجدے کی آیت پر آتے تو سجدہ کرتے, اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے. یہ مسلم کی روایت ہے. تو اسی کے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت کرنا چاہیے, لیکن یہ واجب نہیں ہے. کریں تو بہت اچھا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہے, لیکن کبھی کبھی نہیں بھی کیا. تو لہٰذا سجدہ جب آئے یا اس کی تلاوت سنی جائے اور اس میں سجدے کی آیت آئے تو بہتر ہے کہ آپ سجدہ کر لیں. بعض اوقات بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر حالت حیض میں ہو تو کیا کریں, تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ آپ اپنی گردن جھکا لیتے ہیں تو بھی کافی ہے, کیونکہ ایکچولی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے, اس بات کو قبول کرنا ہے, تسلیم کرنا ہے, جھکا دینا ہے اپنے آپ کو. تو اگر آپ بیٹھے بیٹھے جھک بھی جاتے ہیں تو بھی کافی ہے, اور باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سجدہ کیا ہے. مسلم کی حدیث ہے یہ کہ جب بھی سجدے کی تلاوت آتی آیت آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے. اسی طرح اس کی دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے, یعنی اسپیشل اگر سجدہ تلاوت کرنا ہو. اور ویسے چاہیں تو آپ یہ دعا اپنے نارمل سجدوں میں بھی کر سکتے ہیں, دعا بہت اچھی ہے اور اس کے معنی بہت ہی اچھے ہیں ماشاء اللہ. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح ہے, ترمذی اور نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام الليل کے دوران جب سجدے تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں. سبحان اللہ, واقعی میں, کیونکہ سب سے زیادہ ناز انسان کو اپنے چہرے پر ہوتا ہے. تو لہٰذا دعا سکھائی گئی کہ میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا, کیونکہ ہمارے چہرے کو ہمیں بنانے والا, ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اسی لیے یہاں پر یہ وضاحت آئی ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدہ نہ کرے تو سننے والے کو بھی نہیں کرنا چاہیے, یعنی جو خود تلاوت کر رہا ہے اگر وہ سجدہ نہیں کر رہا ہے تو سننے والے پر بھی یہ واجب نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ویسے بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ بس جب آئے سجدہ تو کرنا ہی چاہیے. تو کرنا افضل ہے, بہتر ہے, پسندیدہ ہے, لیکن نہیں کرے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اسی لیے سجدہ تلاوت کو واجب نہیں کہا جاتا. عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا, متفق علیہ. اور متفق علیہ حدیث کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا, جو بخاری اور مسلم میں روایت کی گئی ہو. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا. تو یہاں پر دراصل دیکھا گیا کہ جو تلاوت کرنے والا ہے نہیں کر رہا ہے تو پھر جو سننے والا ہے وہ بھی نہیں کرے گا. رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا مسنون ہے, اسے رفع یدین کہتے ہیں. رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد, اور جیسے ہم نے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی تھی اسی طرح سے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا مسنون ہے, جسے رفع یدین کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے. پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد جب دوبارہ ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہاں پر سعودی عرب میں خصوصاً دیکھا ہوگا تراویح میں, جو کہ غیر سعودی ہیں, مطلب باہر ملکوں کے ہیں لیکن عربز ہی ہیں. تو وہ لوگ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رکوع سے اٹھتے ہیں तो दुआ की तरह का हाथ उठाते हैं, तो वो जायज़ और दुरुस्त नहीं है, वैसा हमें हदीस से नहीं मिलता। इसी तरह से जब रुकू में जाते हैं तो उस वक्त आप करेंगे, रुकू से उठेंगे तो अल्लाह अकबर कहकर या तो हाथ बांध लेंगे या हाथ नीचे रखेंगे। फिर अब जब सजदे में जा रहे हैं तो उस वक्त अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, बस रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए इसी वक्त करना है आपको। 3 या 4 रकातों वाली नमाज में दूसरी रकात से उठने के बाद भी रफ़ा यतैन करना मसनून है, लेकिन आप देखिए कि ये सब मसनून है, यहाँ पर वाजिब या फ़र्ज़ नहीं बताया जा रहा है। इवन इमाम इब्न उसैमैन का भी इस पर फतवा है कि कोई इसको वाजिब नहीं कह सकता, अगर कोई करे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, कई सहाबे कराम से रिवायत की गई है ये अहादीस। लेकिन अब ये हदीसें पढ़ लेने के बाद या ये बात पढ़ने के बाद अब किसी पर आप फतवा नहीं दे सकते, प्लीज़ अल्लाह के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सारा मसला सारा झगड़ा किसका है, रफ़ुल यदैन का। तो हमें आपस में मुसलमानों में दुश्मनी नहीं अख्तियार करनी है, फ़िरका वारियत नहीं फैलाना है, हमको तो आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहना है। सहाबे कराम आप देखें कि बाज़ औक़ात ख़ुद सहाबे कराम में इख्तलाफ होता था, कुछ सहाबे कराम क़ुनूत वित्र के रोज़ाना कायल थे कि रोज़ क़ुनूत पढ़ी जाएगी नमाज फजर में, और कुछ सहाबे कराम इसके कायल नहीं थे। कुछ सहाबे कराम के नज़दीक कुछ चीज़ों में वो लोग उसके बारे में फतवा दिया करते थे, कुछ और राय थी और कुछ सहाबे कराम की दूसरी राय थी। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा याद रखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को कि बशिरू वला तुनफ़िरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, खुशखबरी दो नफ़रत ना फैलाओ, आसानी पैदा करो तंगी ना पैदा करो। हमारे यहाँ पर आजकल मस्जिदों में सारे खुतबे सारे दर्स सारे लेक्चर्स सिर्फ़ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होते हैं, या सिर्फ़ एक दूसरे को डिफ़ीट करने के लिए कि फ़लाँ गलत है हम सही है, फ़लाँ गलत है हम, हमारे पास सही दलाइल मौजूद हैं। तो इस्लाम इसलिए तो नहीं आया था कि हम आपस ही में कटे मरें और एक दूसरे को दलाइल पर दलाइल पेश करें और कोई झुकने के लिए तैयार ना हो और कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। दो मसले हमारे यहाँ के ऐसे हैं यकीन जानिए जिस पर अक्सर बहुत दुख और अफसोस होता है, अल्लाह ताला हम सब उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम करे, हमारे दिलों से सारी कुदूरतें कीना दूर करे और हमको फ़िरकावारियत से बचाए, हमें गुरोहबंदी से बचाए और हमको सुन्नत को आसानी के साथ लेने वाला बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लम की सुन्नत जो है आपस में इस तरह से गुरोहबंदी के लिए नहीं है, ये तो आसानी दी गई है कि जो जिस तरह से सहूलत से फ़ायदा उठाए। आपको याद होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि असर की नमाज़ तुम लोग वहाँ जाकर पढ़ना, अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है खैबर कहा था या कौन से गज़वे के वक्त की बात है ये, तो बहरहाल आपने कहा था कि फ़लाँ जगह जाकर पढ़ना, और जब सहाबे कराम वहाँ पहुँचने लगे तो रास्ते में ही असर की नमाज़ का वक्त हो गया। अब वहाँ पर सहाबे कराम के दो ग्रुप बन गए जिनकी दो मुख्तलिफ राय हो गई। एक ग्रुप कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये नहीं था कि नमाज़ वहाँ पढ़ना, बल्कि आपका मकसद ये था कि नमाज़ वहाँ जाकर पढ़ लेना कि वहाँ वक्त हो जाएगा नमाज़ का, लेकिन आपने अगर बीच में वक्त हो जाए तो पढ़ने से मना नहीं किया था। और दूसरा ग्रुप कहने लगा कि नहीं, अल्लाह के रसूल के फरमाबरदारी इसमें कि आपने फ़लाँ जगह का नाम लिया था लिहाजा नमाज़ वहीं पढ़ी जाएगी। और दूसरे सहाबा ने कहा कि नहीं, नमाज़ को अव्वल वक्त पर पढ़ना है लिहाजा अल्लाह के रसूल से मना नहीं फरमा सकते, तो लिहाजा हम यही नमाज़ पढ़ लेते हैं। आधे सहाबे कराम ने वही नमाज़ पढ़ी जहाँ वक्त हो गया था और आधे सहाबे कराम ने वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ी जहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी और आपको बताया गया तो आपने फरमाया दोनों ने दुरुस्त किया, सोचें ज़रा आप, दोनों ने दुरुस्त किया आपने फरमाया। तो गुंजाइश है, हर चीज़ की गुंजाइश है, अगर हाँ कोई किबले की तरफ रुख नहीं करता है, कोई नमाज को उसके वक्त से पहले पढ़ लेता है, उसका सतर मुकम्मल नहीं है, उसको वुज़ू नहीं है, और भी ये जो फ़राइज़ में से चीज़ें आती हैं, अगर उसने ये सब नहीं किया है तो उस सूरत में उसकी नमाज़ नहीं होगी। लेकिन जो सुनन है नमाज में के, अगर छोटी मोटी चीज़ें कोई अपने मसलक के लिहाज से उसको छोड़ देता है तो हम किसी पर फतवे नहीं लगा सकते, प्लीज़। और दोनों भी फरीक को चाहिए कि दोनों एक दूसरे की बात मान लें, एक इंसिस भी ना करे उसको कि आपको मेरी ही बात माननी है माननी पड़ेगी, और दूसरा वो ये भी ना कहे करे या कहे कि नहीं बस हम आपकी बात मानेंगे नहीं, अपनी ही इस पर हम डटे रहेंगे जमे रहेंगे। नहीं, दोनों में नरमी होनी चाहिए, दोनों में आजिज़ी होनी चाहिए, इसी बिना पर आज हमको बहुत नुकसान पहुँचा है, हम आपस ही में एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। अल्लाह के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम फतवे सादिर ना करें, आसानी को कबूल करें, दरगुजर का मामला करें। تو بہرحال یہ رفع یدین والی جب بات آتی ہے، ایک تو یہ معاملہ اور ایک دوسرا تراوی کا معاملہ، کہ تراوی کی جو رکعت ہیں 8 ہیں یا 20 ہیں، اللہ کے لیے کبھی بھی اس پر کبھی بحث و مباحثہ نہ کریں، کبھی اس میں نہ پڑھیں، کیونکہ چونکہ نفل نماز ہے تراوی، تو جو جتنے پڑھنا چاہے پڑھنے دیجیے اس کو، اگر 8 پڑھتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، 10 پڑھتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، 12 پڑھتا ہے، 14 پڑھتا ہے، 16, 18, 20 پڑھتا ہے، 22 پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، کتنی بھی پڑھنے دیجیے اس کو، نفل نماز ہے، جتنے سجدے کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا۔ نفل نماز میں کوئی قید نہیں رکھی گئی، ہم کسی کو فکس نہیں کر سکتے کہ آپ اتنی ہی پڑھیں بس ہمارے کہنے پر، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی تھی، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی سنت کو فالو کر کے 8 پڑھتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، کوئی یہ سوچ کر زیادہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ربیعہ اسلمی سے، جب انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول سے کہ جب اللہ کے رسول نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر ان سے کہا تھا کہ مانگ اے ربیعہ، کیا چاہیے تجھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ اور، کہا کہ نہیں بس یہی چاہیے، تو کہا کہ کثرت سجود سے میری مدد کر۔ تو کثرت سجود کیسے ہوگی آپ بتائیے، نفل نمازوں سے ہوگی نا کثرت سجود، اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتی، فرض نماز تو ہم جانتے ہیں اتنی ہی ہیں بس جو بتا دی گئی ہم کو۔ تو اگر کوئی اللہ کا بندہ پڑھتا ہے، زیادہ سجدے کرتا ہے تو اسے کرنے دینا، لیکن کسی پر فورس نہ کریں، جیسے ہمارے یہاں پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مغرب کی نماز میں لوگ فورس کرتے ہیں کہ 7 رکعت ہے، تو نہیں، فورس نہ کریں، یہ غلط ہے، 3 فرض ہے اور 2 سنت ہے فرض کے بعد، بس دیٹس انف۔ اب اگر کوئی نفل اپنی خوشی سے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں، اس کو لازم نہ کریں، یہی چیز غلط ہو جائے گی۔ نفل کا مطلب یہ ہے کہ تتوع، خوشی کے ساتھ، اپنی خوش دلی کے ساتھ، اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی ایکسٹرا آگے بڑھ کر عبادت کرنا، وہ نفل کہلاتا ہے۔ تو بہرحال بات ہماری کچھ اور ہو گئی، لیکن میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم سب حکمت عملی اختیار کریں، کبھی ایک دوسرے کے خلاف فتوے صادر نہ کریں، ہم سب ایک ہیں، چاہے کوئی کسی کو بھی ماننے والا ہو، کسی بھی مسلک کو فالو کرتا ہو، اگر اس کا عقیدہ درست ہے، وہ اللہ، اس کے رسول کو، آخرت کو، ان ساری چیزوں کو مانتا ہے، الحمدللہ، باقی کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، ہم کوئی نہیں ہوتے فیصلہ کرنے والے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اختیار نہیں دیا نا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف فتوے صادر کریں کہ فلاں کافر، فلاں منافق، فلاں یہ اور فلاں وہ، نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ رفع یدین کرنا مسنون ہے، اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہو تو اس میں 2ری رکعت سے اٹھنے کے بعد بھی رفع یدین کرنا مسنون ہے، اب جس کا دل چاہے کرے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے مغرب کی 3 فرض کی نیت باندھی، جب آپ نے تکبیر تحریمہ کر لیا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی ایک سورہ پڑھا، آپ رکوع میں گئے، رکوع سے اوپر اٹھے، تو رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے 2ری رکعت بھی اسی طرح سے پڑھ لی، 2ری رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ اتحیات میں بیٹھے، تو اتحیات پڑھ کر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ اوپر ہاتھ اٹھا کر سیدھا اللہ اکبر کہیں گے کانوں تک، کندھوں تک، تو کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ جو ہے 3ری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد جب اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو آپ اللہ اکبر کہیں گے، تو اس طرح سے بھی مسنون ہے، یہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ النافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کانا اذا دخل فی الصلاۃ کبر و رفع یدہ و اذا رکع رفع یدہ و اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدہ و اذا قام من الرکعتین رفع یدہ و رفع ذلك ابن عمر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اٹھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں بعد اٹھتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور چونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے رسول کو فالو کرنے والے تھے، بہت زیادہ اتباع کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ان سے روایت ہے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے کی متعدد مسنون جو تسبیحات ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رکع سبحان ربی العظیم 3 مرات و اذا سجد قال سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرات، رواہ ابن ماجہ حدیث صحیح. جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کہتے سنا. سبحان ربی العظیم کا ترجمہ میرا عظیم رب پاک ہے اور سبحان ربی العلیٰ کا مطلب ہے میرا بلند رب پاک ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ و سجودہ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. رواہ مسلم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ مسلم کی روایت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اصل تو کام ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ اذکار لوگوں کو بتائیں، یہ پڑھائیں کہ پہلے یہ اذکار تو ہم سکھا دیں لوگوں کو، کیونکہ ہمارے پر کوئی سجدے کی اور رکوع کی دوسری دعا کسی کو یاد ہوتی ہی نہیں ہے، بس صرف سبحان ربی العلیٰ اور سبحان ربی العظیم پر ہی ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے ہماری. ذرا کتابیں کھول کے دیکھیے اور اٹھائیے، آپ کتابیں کھولیے، حسن المسلم آپ دیکھیے، کتنی ساری دعائیں ہم کو ملتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں کیا کرتے تھے. تو یہ تو جو سنت ہے وہ بھی سنت تو فالو کریں نا، وہ بھی سنت ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کبھی آپ نے 3 پڑھی، کبھی آپ نے 1 پڑھی، کبھی آپ نے 5 پڑھی، وہ بھی سنت ہے. کبھی آپ نے وتر میں دعا نہیں بھی پڑھی تو وہ بھی سنت ہے، مسنون ہے یہ بھی. تو ہر طریقہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کر کے ہمیں بتایا، دوسرا طریقہ بھی بتایا، دونوں طریقے جائز ہیں. اسی طرح سے رکوع میں دونوں ہاتھ مضبوطی سے گھٹنوں پر رکھنے چاہیے، رکوع میں دونوں بازو پھیلانے چاہیے. قال ابو حمید رضی اللہ عنہ فی اصحابہ امکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ من رکبتیہ. رواہ البخاری. ابو حمید رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے گھٹنے مضبوط پکڑ لیتے. یہ بخاری کی روایت ہے. ہم لوگ یہیں تک کر لیتے ہیں، انشاءاللہ جو آگے کی حدیث ہے وہ اگلی کلاس میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.